لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے علم تنجیم یا ستاروں کے تعلق سے کس قسم کا عقیدہ رکھنا جائز ہے اس کا بیان تھا. اسی ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بارش فلاں ستارے کے ذریعے سے ہوئی یا اس کی مدد سے ہوئی تو اس نے شرک کیا. یہ یقینی بات ہے، شرک ہے، لیکن اگر اس کو صرف سبب کی حیثیت سے جانتا ہے کہ ایک سبب ہے یا ایک علامت ہے، سبب بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بنایا ہے بلکہ ایک علامت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں تارہ اگر نکلا تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بارش آئے. جیسا کہ کتاب البلوغ میں ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت کا پھل کا بیچنا جائز نہیں ہے جب تک ثریا طلوع نہ ہو جائے. اذا طلعت ثریا ذهبت الآحاد، تو ثریا کے طلوع کو ایک علامت بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ثریا جو ہے جب نکلتی ہے، یہ چاند یا تارہ یہ جب نکلتا ہے تو اس کے اثر سے پھل پکتے ہیں، نہیں، ایک علامت بتائی گئی ہے. تو نجوم کو، تاروں کو ایک علامت کی حیثیت سے اگر آدمی اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علامت بتائی ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد اللہ کی رحمت سے بارش کی امید کی جا سکتی ہے، تو اس کو عقیدے میں برا نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جس طرح بتوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے، تاروں کو یا اور دوسری چیزوں کو شریک کر کے کہتا ہے، تو وہ یقیناً کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہی کی روایت ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے لقد صدق نوع وکذا وکذا، بعض تارے نے سچ کیا کہ اس نے ہمیں بارش دی. جب یہ عقیدہ لوگوں کے اندر تھا، جب یہ باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تاروں کی حیثیت سے یا ان تاروں کی جو جگہیں ہیں اس کی میں قسم کھاتا ہوں، انه لقسم، اور یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر جانو یا اگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، انه لقرآن کریم، یہ اللہ کا کلام پاک ہے، اس میں جھول یا جھوٹے ہونے یا باطل ہونے کا کوئی شبہ نہیں. فی کتاب مکنون، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں، یا یہ کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون. تو اس ضمن میں لوگوں کا جو یہ عقیدہ تھا اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان تاروں کی میں قسم کھاتا ہوں اور یہ تارے ہماری مخلوق ہیں، اور ان کی حقیقت جو بیان کی گئی ہے کلام پاک میں اس کو سچ سمجھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ تین حاجات یا تین ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاروں کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا عقیدہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو یہ عقیدہ باطل ہوا. فی کتاب مکنون، یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون. یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر بعض علماء نے یہ کی ہے، اس میں ابن قیم وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ اور کوئی شخص یا کوئی ذات نہیں چھو سکتی، صرف فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں یا چھو سکتے ہیں. دوسرا معنی علماء نے لیا، وہ معنی بھی صحیح ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک آدمی ہی چھوئے، یعنی گویا ایک جس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اس خبر کا معنی ہے کہ پاک لوگ ہی چھوئیں دوسرے لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. تو مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ کیا کلام پاک کو مصحف شریف کو آپ بغیر وضو کے جنابت کی حالت میں تو کوئی نہیں متفق ہے کہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس کو چھونا چاہیے, لیکن بغیر وضو کے کیا کلام پاک کو چھونا جائز ہے یا نہیں. اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کلام پاک کو آپ بغیر چھوئے بغیر وضو کے بر زبان جو یاد کرتے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے یا کیا حکم ہے, اور اگر چھو کر کے بغیر وضو کے پڑھنا چاہیں تو کیا حکم ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے نبی کریم اس آیت کی تفسیر, جیسا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا وظیفہ یا بہت بڑا کام یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کلام پاک کی مشمل جو واضح آیات ظاہری طور پر نہیں ہیں لوگوں عام لوگوں کے لیے اس کی تفسیر بھی آپ فرماتے ہیں. اس کی تفسیر وانزلنا الیک الذکر, اے پیارے رسول ہم نے کلام پاک آپ کے اوپر نازل فرمایا, آپ کی طرف نازل فرمایا, لتبین للناس ما نزل الیہم, اس کلام پاک ان کلام پاک کی آیات کو آپ بیان فرمائیں واضح فرمائیں. حضرت ابو بکر ابن عمر ابن حزم کا ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا یمن والوں کی طرف اس میں بہت سے اس خط کو اسنادی طور پر علماء نے اس پر کلام کیا لیکن خلفاء کرام نے اس پر عمل کیا ہے. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ علماء اور خلفاء کرام اور علماء اعظام کا عمل یہ دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کا یا اجماع اس پر ہے, اگرچہ اس کی اسناد میں کچھ کلام ہو یعنی فلاں روایت کی دوسرے روایت کرنے والے میں تھوڑا سا جھول یا اس کے حفظ میں کمزوری ہے جو کچھ ہو, لیکن جب علماء نے یا خلفاء اعظام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا, دوسرے تمام اس زمانے کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ان سے اختلاف نہیں کیا تو اس کو اجماع کا درجہ دیا جاتا ہے. اجماع ایک دلیل ہے شریعت کی دلیلوں میں سے, اللہ کی کتاب سب سے پہلے, سنت رسول اللہ اللہ کی کلام پاک کے ساتھ, یہ نہیں کہ اللہ کے کلام پاک کے بعد, نہیں اللہ کے کلام پاک کے ساتھ سنت رسول اللہ, کیونکہ اگر کوئی شخص کلام پاک کو بغیر سنت رسول کے سمجھنا چاہتا ہے تو گمراہ ہے, یہی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اہل قرآن نے اپنی منمانی, انہوں نے کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کی اور سنت کو انہوں نے بے جا سمجھا بیکار سمجھا اور یہ کہا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بہت بڑی گمراہی ہے, بلکہ کلام پاک کا انکار ہے. تو کلام پاک کے ساتھ سنت رسول پر عمل, اگر کلام پاک میں مسئلہ نہیں ملتا ہے سنت رسول میں مستقل طور پر مسئلہ ملتا ہے تو اس سے لینا ہے, وہ دوسری دلیل. تیسری دلیل قیاس ہے, اگر اللہ تعالی نے شراب کو حرام کیا ہے اس وجہ سے کہ شراب کی وجہ سے آدمی مست بدمست بے عقل ہو جاتا ہے, عقل اس کی کھو جاتی ہے شراب پی کر کے, تو کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز پتھر بھی اگر کوئی کھائے اور اس میں اس کی عقل اس سے جاتی رہے تو وہ پتھر بھی حرام ہے, یعنی پینے ہی کی چیز ضروری نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو کوئی پتا کھا رہا ہے اگر اس سے وہ بدمست ہو جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہوا, کیونکہ اللہ تعالی نے شراب کو اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ اس سے عقل جاتی رہتی ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طبیعتوں کا فطرتوں کا اعتبار کرتے ہوئے, یہ اسلام دین فطرت ہونے کی ایک دلیل ہے اسلام کے, کہ اچانک جو شراب ان کی گھٹتی میں پڑی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا, آہستہ آہستہ ان کو عادی کیا گیا کہ بھائی نماز کے وقت اس کو نہ پیا کرو, اب پانچ وقت کی نماز ان کو پڑھنی ہے کون اتنا اہتمام کر سکتا ہے, بہرحال آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے اس کو چھوڑا. لیکن سبب جو اللہ تعالی نے فرمایا بیان فرمایا یہ کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, پاگل پنی یا بدمستی کی حالت میں شراب پی کر کے تم نماز کے قریب نہ جاؤ, مسجدوں کے قریب نہ جاؤ, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہاری عقل اس درجے کی آ جائے پینے کے بعد کہ تم سمجھ رہے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو, یعنی گویا عقل جب ہو جائے تو اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ مسئلہ فقہی بھی ہے کہ اس وقت کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر وہ, اور اس کی نماز بھی اس وقت واجب نہیں ہے اس کے اوپر اگر وہ نماز کے وقت پاگل ہو گیا ہے دوسرے وقت نماز پڑھے گا اگر عقل نہیں ہے. اسی طرح شراب کی صفت اگر کسی چیز میں پائی جا رہی ہو تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے، قیاسن یا حرام کہا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض عورتوں نے کچھ شربتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. شراب کی قسم تھی، لیکن کوئی جو کی شراب تھی، کوئی اور کھجور کی شراب تھی. کھجور میں بسر کی طرح خاص کھجور، خاص حالت کی کھجور جو ہوتی ہے، پکی نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ نے ایک عام بات ان سے کہا، ولو اسکر کن ما حب کن فلا تشرب نہ ہو. ولو اسکر کن ما حب کن، عربی میں حب کہتے ہیں اس گھڑے کو جس کا منہ چوڑا ہو، بڑا گھڑا حب، اور عربی میں دیکھیے بہت پیارا لفظ ہے حب، اور اسی طرح اس کے ڈھکن کو کہتے ہیں کرامہ، حب و کرامہ یعنی گھڑا اور اس کا ڈھکنا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تمہارے گھڑے کا پانی بھی اگر سکر پیدا کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے تم بدمست ہو جاؤ پی کر کے، تو اس کو بھی پینا جائز نہیں. تو گیا قیاس بھی ایک دلیل ہوئی شریعت کی. دوسری آخری دلیل چوتھی جو ہے وہ اجماع ہے. امت کے علماء نے اگر کسی چیز پر اتفاق کر لیا، دوسرے علماء نے جن علماء کا اعتبار ہے انہوں نے اس سے اختلاف نہیں کیا، تو وہ بھی ایک دلیل شرعی ہے. اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر بن عمر ابن حزم کی جو روایت ہے کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب، آپ کا وہ خط میں نے پڑھا جو یمن میں آپ نے بھیجا تھا، آپ نے جہاں اور دوسری چیزوں کا حکم دیا تھا اس میں یہ بھی آپ نے آرڈر دیا تھا، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ کلام پاک کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے. اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، راجح ہوتا ہے. آپ واضح کہیں یا راجح کہیں، راجح مسئلہ یہی ہے کہ بغیر وضو کے ایک عاقل بالغ آدمی کلام پاک کو نہ چھوئے. اب اگر پڑھنا ہے اس کو، اب جو یاد ہے تو تنہا کلام پاک کو چھوئے بغیر برزبان اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نید فر اللہ علی کل احیانی، اور ذکر سب سے اہم ذکر کلام پاک ہے، اس میں داخل ہوتا ہے. بہرحال تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کلام پاک کو بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے، پڑھتے وقت یا غیر پڑھتے وقت نہیں چھونا چاہیے. ہاں اگر اس میں کوئی ایسی چیز مدھی ہوئی ہے، جزدان ہے یا اور کوئی ایسے لٹکانے کی چیز، اس کو پکڑ کر کے اٹھا سکتا ہے. اسی طرح ایک عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، حائض ہے، اور وہ حافظہ کتاب اللہ بھی ہے، اگر وہ مراجعہ نہ کرے، دہرائے نہ، تو بھول جانے کا خطرہ ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوئی لکڑی لے کر کے، قلم لے کر کے، مسواک کا لفظ استعمال کیا فقہ نے، اس کے ذریعے سے الٹ کر کے، خود نہ چھوئے لیکن الٹ کر کے اس سے دہرا سکتی ہے. یہ مسائل، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہرحال اس کو نہیں چھونا ہے. تنزیل من رب العالمین، اف بهذا الحديث انتم مدهنون، کیا اس کلام پاک کے ساتھ تم بے اعتنائی برت رہے ہو؟ تم اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہو لوگوں کی وجہ سے. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، کیا اس کی وجہ سے تم لوگ کلام پاک کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تم نے اپنی روزی شکر کے بجائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم اس شکر کے بجائے تم نے اپنا یہ کام کر بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاؤ. گویا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے جھٹلانے والوں کو یا کلام پاک میں وارد احکام کے جھٹلانے والوں کی توبیخ فرمائی ہے. اس کے بعد باب ہے، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، یہ بھی توحید کا ایک بہت بڑا باب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے کہ اور آیتیں ہیں کہ ولا یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم کافرون، اللہ تعالیٰ سے بہت سے لوگ کفر کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کفر کے ایمان کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں. کفر کے کئی درجات ہیں، اس میں جیسے کہ عورتوں کو آپ نے بیان فرمایا، عورتوں کے بارے میں آپ نے ان کو جب آپ نے نصیحت کی عید کے موقع پر اور خسوف اور خسوف کے موقع پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اللہ کے نام پر صدقہ کیا کرو. فإنی أريتكن أكثر أهل النار، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو دکھایا ہے، یعنی عورتیں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں جہنم میں. ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، بما، کس وجہ سے ہم عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہو رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تکفرنا، یعنی کفر کرتی ہو، تو کہتی ہیں نکفر باللہ، اللہ سے کفر کرتے ہیں یا اللہ کا ہم انکار کرتی ہیں، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. دیکھیں یہ بھی ایک کفر ہے، ناشکری کرتی ہو، کفر دون کفر اس کو کہا جائے گا. ولو احسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ اگر تمہارے اوپر ہزاروں احسان کرے شوہر، ایک دن کوئی ناپسندیدہ چیز تمہیں نظر آئی تک واللہ ہمارا ہے تم ان کا خیر ہم کر دو، تمہارے ذریعے ہمیں کوئی خیر ملا ہی نہیں، سب کچھ ملیا میٹ اور پوچھ دیتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں. یحبونہم، ان اللہ کے شریک جن کو اللہ کا شریک بنائے، ان کو اسی طرح ان سے محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. یعنی گویا اللہ کا شریک ان کو اللہ کے صفات میں بھی شریک کرتے ہیں اور اللہ کی طرح ان سے محبت بھی رکھتے ہیں. یعنی اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے اس محبت کی تقسیم اپنے شریکوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اور گویا اللہ اور ان کے درمیان ان کی محبت آدھی آدھی بڑھ جاتی ہے. یحبونہم کحب اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت کرنی چاہیے، وہ اپنے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے اشد حبا، یعنی اگر کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں تو ان کی اللہ سے محبت سب سے اشد ہوتی ہے. اشد عربی میں یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کے اور کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں. اسی کی تفسیر آپ دوسری آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے پیارے رسول آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں یا تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ اموال مال جو تم یا تجارت جس کو تم کماتے ہو اور جس میں گھاٹے کا تمہیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، یا وہ گھر جو تم نے بنا رکھے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، پیار رکھتے ہو جس سے، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی محبت ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہے اور ان چیزوں سے تمہاری محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اسی طرح جہاد سے بھی زیادہ محبت، جہاد سے محبت کرنے کے بجائے تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کر رہے ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لانے ہی والا ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، گویا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر آدمی اپنے آل اولاد کو اللہ کی محبت کے اوپر، ان کی محبت کو، آل اولاد کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے، تو گویا یہ اللہ سے، اللہ کے خلاف یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. فتربصوا، یہ دھمکی اللہ کی طرف سے، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آئے. اب اس میں آپ تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں مثال میں آئیں گی کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اب اس وقت باپ کی محبت بچے کے اوپر جو ہوتی ہے، بچے کے ساتھ جو ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم، دونوں کے درمیان دیکھنا ہے کہ کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے یا بچے سے محبت زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایمان کمزور ہے تو آدمی پھسل جائے گا. بیوی سے محبت، بیوی کا ایک کہنا ہے کہ یہ کام کر ڈالو، آپ جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام آدمی کر گزرتا ہے. یہاں دیکھ، یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو بیوی کی بات ہرگز نہ مانتا، بلکہ بیوی سے بھی محبت اس کو نہیں ہے. اگر بیوی سے محبت ہوتی اس کو تو وہ سمجھاتا کہ دیکھو اللہ کے حکم کے خلاف پڑ رہا ہے، تم ایسا نہ کرو اور مجھ سے ایسا نہ کرواؤ. لیکن کتنے لوگ ان آنکھوں کے اشارے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، بیوی کے اشارے پر گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح گھر بند، آپ کتنا بھی آپ متفق ہو جائیں, اس چیز کا خطرہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو اپنے دل کا ٹٹولنا چاہیے, ٹٹولتے رہنا چاہیے, اپنے ایمان کو ہر وقت آزماتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے, ہزاروں محبت رکھتے تھے, اپنی قوم سے بھی آپ نے ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قوم سے جنگ مول لی, لڑائی مول لی, اختلاف کیا, سب کچھ ہوا, اور شیب ابی طالب میں جا کر کے محصور بھی ہو گئے, لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ, اے میرے چچا آپ بول دیجئے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذریعے سے میں اللہ سے لڑ جھگڑ لوں گا. یہ معنی ہوتا ہے وحاج لک, گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجت میری ہو جائے گی کہ میرے چچا جو ہیں وہ مومن ہو گئے تھے, آپ کو بخشوا لوں گا. لیکن محبت قبیلے کی آئی, یا قبیلے کی عزت رکھنے کے لیے انہوں نے صاف کہا, ابو جہل وغیرہ سامنے تھے, انہوں نے کہا کہ اترغبان ملت آبائی کا, کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو قبول کر لو گے؟ لوگوں کا منہ دیکھتے دیکھتے آخر انہوں نے کہا بل علی ملت آبائی. دیکھیے یہاں قبیلے کی محبت غالب آ گئی. اللہ کی محبت اگر ہوتی تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا غم ہوا کہ آپ غم میں گھلے جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی دلائی, یہ آیت نازل فرما کر کے انک لا تهدی من احببت. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑے امتحان کا موقع رہتا ہے. ماں باپ کو کی بات تو اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑے ہیں, اور اللہ کے بعد ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ اپنی عبادت کے بعد ان کی خدمت کا ذکر کیا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. لیکن اگر کفر اور ایمان کا مسئلہ آئے تو ان کی بات کا ماننا ہرگز جائز نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تو لا تطعهما, ان کی بات ہرگز نہ مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیاوی معاملات میں ان کے حق حقوق کو ضرور دیتے رہنا. تو یہ مسئلہ آتا ہے, آدمی ماں باپ کی محبت میں ایمان بھی لانا چاہتا ہے, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں اسلام لانا چاہتا ہے, یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غلط ماحول میں پلے ہیں, قبر پرستی ہے اور دوسرے عقائد باطلہ ہیں, لیکن یقیناً ماں باپ کی محبت میں بہت سے لوگ جانتے ہوئے کہ یہ بات سچ ہے انہی کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور گمراہی میں پڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہے مقابلہ اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کا. یہاں بھی اگر ہم ایمان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ لگے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کی محبت اللہ کی محبت کس طرح کرتے ہیں, تو گویا یہ شرک فی المحبہ ہوا. علماء نے اس کی تنصیص کی ہے کتابوں میں کہ یہ گویا اللہ کے ساتھ محبت میں دوسرے کو شریک کیا, یہ شرک فی المحبت ہوا, یہ چیز بھی کسی حالت میں جائز نہیں ہے. اور اگر آدمی کسی وجہ سے مجبور ہو جا رہا ہے تو مجبوری کی الگ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا الگ حساب ہے, لیکن بہت سے لوگ صرف محبت کو غالب کر کے ماں باپ کی یا بچوں کی محبت کو غالب کر کے اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں, یہ چیز بہت بڑے امتحان کی بات ہے. اور جو شخص اس میں کامیاب ہوتا ہے ان کا درجہ یا ان کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. صحابہ کرام کو کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اور انہی سب اسباب کی بنا پر بہت کچھ سراہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. جنگ بدر میں بہت سے لوگ حضرت عباس اور دوسرے لوگ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بادل نہ خواستہ لوگوں کی محبت میں قبیلے کی محبت میں بدر میں شریک ہوا تھا کہ حضرت عباس پیارے رسول کے چچا جو آپ سے بہت کچھ محبت رکھتے تھے انہیں قبیلے کی محبت میں آ کر کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جنگ کیا اور قیدی بھی بنے, قید میں پڑ گئے, سب کچھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کی گواہی بھی دی, سب کچھ ہوا, لیکن بہرحال قبیلے کی محبت میں پڑ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی کی یا صحابہ کرام کے خلاف. حضرت ابو بکر کہتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے درمیان آپ کئی مرتبہ میرے نشانے پر آئے, لقد استحدثت, کئی بار میرے نشانے پر آئے, لیکن یہ تھا کہ آپ باپ تھے میں چھوڑ گیا. حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم اگر تم میرے نشانے پائے ہوتے تو ہر جگہ چھوڑ دیں.
اللہ
دیکھیے یہ ہے فرق اللہ کی محبت کے مقابلے میں غیر اللہ کے ساتھ محبت کا. والذین آمنوا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, یہ تمام چیزیں جن کے ماحول یا آدمی کے ماحول میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں رہتا ہے, اگر اللہ سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں مقابلہ آئے اللہ کے دین کی محبت, اللہ کے ساتھ محبت, اور قبیلے کے ساتھ ماں باپ کے یا بھائی بند کے ساتھ محبت کا, تو اس میں اپنے ایمان کو بٹے پر نہ لگائے, ایمان کو کامیاب ان طور پر امتحان سے ایمان کے امتحان سے گزر جائے اور اللہ کی محبت کو غالب رکھے. دوسری روایت نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم, ظاہری لفظ جو ہے حدیث شریف کے, اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے یا تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, حتی اکون, جب تک کہ میں اس کے والدین یا اس کی اولاد یا اس کے اور تمام دوستوں سے زیادہ محبوب نہ اس کے نزدیک ہو جاؤں. حتی اکونا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اور دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں گا تو اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہے. لا یومن, وہ مومن ہی نہیں ہے, ظاہری لفظ یہ ہے, لیکن علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ علی حسب العمل, اگر شرک کا عمل ہے والد کی وجہ سے, بچے کی وجہ سے یا دوسرے کی وجہ سے اگر شرک کر رہا ہے تو اس اعتبار سے حدیث کی تفسیر کی جائے گی کہ مطلق وہ ایمان نہیں بلکہ وہ کافر ہو گیا, یقیناً کافر ہو گیا. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو چھوٹے گناہوں پر مشتمل ہے یا ایسی چیز ہے جو بعض فرائض جس کی وجہ سے وہ کفر میں نہیں داخل ہوتا وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لا یومنو یعنی اس کا کامل ایمان نہیں ہے. اس حدیث کی عام تفسیر یا عام شرح یہ کرنا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, نہیں, اس کی تفسیر ہے, دونوں تفسیر ہو سکتی ہے. اگر پیارے رسول کی محبت کو والدین یا غیر اللہ کی محبت کو پیارے رسول کی محبت پر غالب کر رہا ہے اور اس محبت کے نتیجے میں اگر کفر کا کام کر رہا ہے تو یقیناً لا یومن کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں, کافر ہو گیا. لیکن اگر دوسری ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے غیر اللہ کی محبت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور سیرت کا خلاف کر کے, جس سے وہ کفر اس پر لازم نہیں آتا, تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کا ایمان کامل نہیں. مثلاً یہ کہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص وہ ان جہادہ کا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہیں مجبور کریں کفر کرنے پر تو تم ان کی بات نہ مانو, کوئی شخص کرنے لگا کہ نہیں ماں باپ کی وجہ سے ہم کفر کریں گے, تو یقیناً وہ لا یومن, اس نے غیر اللہ کی محبت کو اللہ رسول کی محبت اور اللہ کی محبت پر غالب کر دیا, کفر ہو گیا. لیکن اگر کسی وجہ سے سنتیں چھوڑ رہا ہے, بیوی کی وجہ سے, جیسا کہ علماء نے مثال دیا ہے کہ بیوی کی سے داڑھی کاٹ رہا ہے اور کچھ ہے, تو اس میں ایمان کی کمی کا حکم لگایا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا. کسی کو کافر کہنا بغیر واضح دلیل کے یہ بھی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ. کوئی شخص اگر, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا یؤمن من لا یؤمن جاره بوائقه, اس شخص کا کہ دل میں ایمان نہیں, ظاہر ترجمہ یہی ہے, جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو. یہاں ظلم پڑوسی پر یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے چونکہ وہ شرک سے متعلق نہیں ہے, ایمان کی نقص کا نقص ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص اس کو کافر کہنے لگے, کہے نہیں کہ حدیث شریف میں لا یومن تم کافر ہو گئے, تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کفر بواہ واضح کفر دیکھو تبھی کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے, اس وجہ سے ہر شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی اس کے اوپر اس کا گناہ واپس آیا. بہت واہ بے کفری, یعنی اس کو کافر بنا کر کے بہت بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا. لا یؤمن احدکم, ولہما, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، تین خصال، تین عادتیں، تین چیزیں ایسی ہیں، من وجد فیہ وجد من وجد من وجد فیہ، جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی تو گویا اس کو ایمان کی چاشنی مل گئی، وجد بہن حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس مل گئی. ان یکونا، کیا وہ تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غیر اللہ اور غیر الرسول سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ محبوب ہوں، غیر اللہ اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہ ہوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے مقاصد یا دنیا کے اغراض کی خاطر محبت نہیں کر رہا ہے، صرف اللہ کی خاطر، اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کا صالح بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس سے محبت صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ نہیں محبت کی یہ وجہ نہیں کہ اس سے دنیاوی مقاصد نکل رہے ہیں. آج کل محبت کا جو معیار ہو گیا ہے یہی ہے، محبت ملنے جلنے کا معیار یہی ہو گیا ہے کہ جہاں سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس سے مطلب نکلے گا، اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا دنیاوی، دور کا آدمی ہو، کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، ملتا ہے.